کہ سمندر کے پانی پر ایک چڑیا آتی ہے اور ایک قطرہ منہ میں لے کے چلی جاتی ہے، پھر 500 سال کے بعد دوبارہ پھر وہ چڑیا آتی ہے اور ایک قطرہ اس سمندر سے لے کے چلی جاتی ہے، پھر 500 برس بعد آتی ہے ایک قطرہ پی کے چلی جاتی ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی زمانہ، چاہے کتنا ہی بڑا زمانہ ہو، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، عقل کہتی ہے نا۔ لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے زیادہ حقیقی اور ٹھوس ہے اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اتنی بھی نسبت اس کو نہیں ہے کہ جتنا عرصہ وہ چڑیا 500 برس بعد ایک قطرہ پی کر جا رہی ہے، تو آخرت کی زندگی کو اس سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ تو بھائی ایک بزرگ نے بڑی کام کی بات کہی ہے، فرمایا کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرت لقدر مقامک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ عقل کی بات ہے کہ نہیں، لیکن کتنی کام کی بات ہے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس سے تو ہم نے اپنی آنکھیں اس جانور کی طرح بند کی ہوئی ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو جب تک اس بات کو ہم سوچیں گے نہیں، اس کو دل میں بیٹھائیں گے نہیں، جو بڑی حقیقت ہے اور کسی انسان سے یہ حقیقت ٹلنے والی نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن و حدیث میں سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلا دی ہیں۔ تو جب تک یہ یقین ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا، اگر یقین دل میں نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے، لیکن کام تو وہی کرنا پڑے گا نا بھائی، کام وہ کرنا پڑے گا، مرنا ہے اور آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام ہم پر فرض کیے ہیں، تمام کے تمام قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر سب کے سب ہم کو بتلا دیے ہیں، امت کو بتلا دیے ہیں۔ اب ہم آنکھیں بند کریں گے، نقصان کس کا ہے میرے دوستو؟ شیطان ہم کو شکار کر جائے گا اور ہم لقمہ بن جائیں گے شیطان کا، اور ٹھکانہ پھر ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے خدا نہ خواستہ۔ یہ سب باتیں افسانے کی باتیں تو نہیں ہیں نا بھائی، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتیں افسانے کی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کیوں دین کی طرف نہیں آتے؟ کیوں ہم دین کو نہیں سیکھتے؟ علماء بزرگوں کے پاس کیوں نہیں جاتے دین سیکھنے؟ ہمارا وہی حال ہے کہ ہم آنکھیں بند کیے ہیں کہ نہ ہمیں معلوم ہوگا، نہ ہم معلوم کریں گے، نہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس آدمی کو دوہرا عذاب ہوگا کہ تم نے معلوم کیوں نہیں کیا، اور دوسرا عذاب ہوگا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ ایک آدمی ہے، اس نے علم حاصل کیا لیکن عمل میں کمزور ہے، کر نہیں پا رہا ہے، لیکن اپنی گناہوں پر وہ استغفار کرتا رہتا ہے، کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے، تو وہ کسی حد تک کامیاب ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ لیکن ایک آدمی دین کی طرف آتا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرتا، تو اس آدمی کو دوہرا عذاب ہوگا کہ معلوم کیوں نہیں کیا اور عمل کیوں نہیں کیا۔ تو یہ سب بات سمجھ میں آ گئی بھائی اب تک؟ ہاں، اب بات یہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو کھانے پینے، ہگنے مودنے اور بچے پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، روٹی کمانا ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ ہے ذریعہ مقصود، اور مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی دوستی گاڑھی کر کے، پکی کر کے دنیا سے جانا، تاکہ ہمارا حشر جو ہے وہ اچھا ہو جائے، بہترین ہمارا انجام ہو جائے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہماری آنے والی ہے وہ خوب اچھی ہو جائے۔ بات ہے نا ٹھیک؟ اللہ کی محبت حاصل کرنا اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، ایک تو وہ کام جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، مثلا 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان شریف آ جائے تو روزہ ہے، اور حج کے مطابق مال آ جائے، استطاعت ہو مال حج کی تو حج کر لیا، اسی طرح اور جو دوسرے فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو بجا لانا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی تو غیرت ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور جس کو استطاعت ہوتی ہے حج و عمرہ بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی نکل آتی ہے، عشر بھی نکال دیتے ہیں، اور جو ہے قربانی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن بھائی ایک جو دوسرا معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ عبادات احکامات کی کہ جو یہ کام کرنے کے ہیں، اور کچھ کام ہیں نہیں کرنے کے۔ کچھ کام نہیں کرنے کے بھی ہیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. میرے مرشد عارف اللہ حضرت شاہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, بڑے اپنے وقت کے مجدد تھے, بڑے بڑے علماء کے پیر تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بجلی روشن ہو رہی ہے تو اس میں ایک تار ہے کہ دو تار ہے؟ اس میں دو تارے ہیں, ایک تار پازیٹو ہے, ایک تار نگیٹو ہے, ایک تار مثبت ہے اور ایک تار مائنس کی ہے یعنی منفی کی ہے, یا یوں کہہ لو یہاں کہتے ہیں کہ ایک تار گرم ہے ایک تار ٹھنڈی ہے نا, ایک ٹھنڈی تار ہے ایک گرم تار ہے. اگر خالی گرم گرم تار لگا دیں اور ٹھنڈی تار نہ لگائیں تو یہ بجلی روشن ہوگی بھائی؟ کوئی پنکھا چلے گا؟ کوئی مشین چلے گی؟ تو اسی طرح سے یہ جو اللہ کا راستہ ہے, اللہ کی محبت اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا راستہ ہے, وہ دو تاروں سے معاملہ اس کا بنتا ہے, ایک مثبت تار یعنی گرم تار جو بتا دیا نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ, اور ایک ٹھنڈی تار بھی ہے منفی تار نہیں کرنے والے کام, کہ ایک کام کرنے کے ہیں اور ایک کام نہیں کرنے کے ہیں. جب یہ دونوں تارے ملیں گی تو ان دونوں تاروں کے ذریعے سے اللہ کا نور قلب میں آئے گا, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. تو یہ جو دوسرا تار ہے نا, اس میں ہماری بڑی غفلت ہے. کیا غفلت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان کاموں سے بچتے نہیں ہیں, اور اس نہ بچنے کی وجہ سے, ان گناہوں کی وجہ سے ہماری جو عبادات ہیں نماز روزے زکوٰۃ, ان کے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں, ان کے جو نور ہمیں حاصل ہوتا ہے, اس سے جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, ان گناہوں کی وجہ سے وہ رضا جاتی رہتی ہے, وہ نور جاتا رہتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی رحمت کے بجائے جو نمازوں سے اللہ کی رحمت آنی ہے, جو عبادات سے اللہ کی رحمت آنی ہے, ان گناہوں کی وجہ سے وہ رحمت رخصت ہو جاتی ہے اور بجائے رحمت کے غضب کا ٹرک آ جاتا ہے, اللہ کا غضب آ جاتا ہے. اسی کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, ویعفو عن کثیر, اور بہت کچھ تو ہم محبت کی وجہ سے تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے. یہ جو دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, ہمیں جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے, جلانے کے لیے نہیں بنائی ہے, ڈرانے کے لیے بنائی ہے کہ تم اس سے ڈرو, اگر برے کام کرو گے تو تمہیں ہم دوزخ میں ڈال دیں گے. جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ سگریٹ نہ پینا, شراب نہ پینا, برے لڑکوں میں نہ بیٹھنا, دیکھتا ہے کہ وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو ڈنڈے کا ذرا ڈراوا دیتا ہے کہ ہم تمہاری پٹائی کریں گے اگر آئندہ تم نے غلط کام کیا, تو باوجہ محبت کے کہتا ہے تاکہ یہ برا کام نہ کرے, برے کام سے بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ہاں اگر ہم دوزخی کام خود ہی کرنے لگ جائیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ تو میرے دوست و عزیزو, گناہ سے بچنا ہے, گناہ سے بچنا, اور گناہ سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, یہ نہیں فرمایا کہ الا المتحجدون, یہ نہیں فرمایا الا المتنفلون, یعنی جو تحجد پڑھتے ہیں وہ ہمارے ولی ہیں. ہاں ولی اللہ تحجد گزار ہوتے ہیں, لیکن ولایت کی بنیاد, جیسے یہ بلڈنگ ہے اس کی پہلے بنیاد کھودی گئی, بنیاد بنائی گئی کہ نہیں, یا ایسے ہی کھڑی ہو گئی اس کی چھت؟ پہلے بنیاد تھی, اگر بنیاد نہ ہو یہ چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو ولایت کی بنیاد, اللہ کی دوستی کی بنیاد گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے اگر نہ بچے تو جو بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ تہجد پڑھی, تہجد کا نور آیا, لیکن گناہ کی وجہ سے وہ نور زائل ہو گیا, جاتا رہا, گناہوں کی وجہ سے وہ نور سب ہمارا ضائع ہو گیا, سمجھ گئے میرے دوستو؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں مگر متقی, اور متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے, جو تہجد گزار ہے, جو تسبیحات, ایک ایک ہزار دانے کی تسبیحات کر رہا ہے, گٹھلیاں پڑ رہا ہے, دانے پڑ رہا ہے, متقی اس کو نہیں کہتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ولایت کا وعدہ نہیں ہے, یہ بنیاد نہیں ہے اللہ کی دوستی کی. وظائف کرنا, وظائف تو کرنا ٹھیک ہے, وظائف کرنا چاہیے, اس سے ترقی ہوتی ہے, لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر بنیاد کے یہ چھت کھڑی کرنا, کوئی کر سکتا ہے بغیر بنیاد کے چھت کھڑی؟ بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ کہے گا پہلے بنیاد, تو بنیاد ہے تقویٰ، یعنی گناہ سے بچنا. اگر ایک آدمی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی کر رہا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا، تو یہ اللہ کا ولی قیامت تک نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں. اس لیے کہ اس کی بنیاد نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی دوستی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا معاملہ کرنے کی، مضبوط اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی، گناہ سے بچنا. تو بس یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی بھائی کہ ہمیں گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اب ہم آپ کو چار بڑے بڑے گناہ بتائیں گے جس میں عام مسلمان گرفتار ہیں، اور بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے، بعض لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی، اور بعض لوگ کسی اور وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ان گناہوں میں مبتلا ہیں. ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی ان چار اعمال کو کر لے گا، یا یوں کہہ لو کہ جو آدمی ان چار گناہوں سے بچ جائے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ کی دوستی پکی ہو جائے گی، دوستی اللہ تعالیٰ کی مضبوط ہو جائے گی. تو بھائی پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں پر تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھیں. ماشاءاللہ داڑھی سب کی ہوتی ہے، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اس واسطے وہ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو بھائی یہ یاد رکھو کہ ایک تو یہ کہ داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، رکھا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں. یاد رکھو کہ یہ واجب کے درجے میں ہے. جو آدمی داڑھی ایک مٹھی سے کم پر کاٹتا ہے یا کلین شیو کرتا ہے، وہ حرام کام کرتا ہے. چار امام ہیں ہمارے فقہ کے، چاروں اماموں کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چار امام تھے ہمارے فقہ کے بڑے بڑے بڑے. ان چاروں کے نزدیک داڑھی کا ایک مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم کترانا، یہ دیکھیے دائیں طرف سے بھی داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اسی طرح بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، اور یہ چھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، تب کام چلے گا، تب یہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کے مطابق ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تھوڑی کے نیچے سے مٹھی ہو، یہاں سے پکڑیں گے داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، یا بچے کی مٹھی لگائیں گے حجام کے بچے کی، تو وہ چھوٹی سی ہاتھ ہوگا اس کا، تو داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیمانے کے مطابق نہیں ہوگی. تو چاروں اماموں کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب کے حکم میں ہے، اور اس کا بالکل منڈا دینا یا ایک مٹھی سے کم کرنا، ایک چاول بھی اگر کم ہو گیا ایک مٹھی سے، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو یہی بات، یہ مسئلہ ہمارے حضرت نے بتایا کہ یہ داڑھی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا کٹانا تو پائیں گے، اس کا کٹانا بالکل کلین شیو کرنا یا چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنا، یہ مشرکین کا عمل ہے، مشرکین کا فعل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا واخف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، میری طرف متوجہ نہیں. بھائی وہ پانی مانگا ہے، پانی دے رہے ہیں، اس کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، منہ خشک ہو گیا گلا. تو بھائی یہ مسئلہ ہے کہ داڑھی کا، کہ اس کا کٹانا اور منڈانا دونوں حرام ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو یہ وہ گناہ ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو انسان داڑھی کو منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کتراتا ہے، ہر وقت گناہ کی حالت میں لکھا جاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، گناہ کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، گناہ کی حالت میں کھانا کھا رہا ہے، اور سو رہا ہے، حتیٰ کہ سو رہا ہے تو گناہ کی حالت میں لکھا جا رہا ہے کہ گناہ کی حالت میں سو رہا ہے، مشرکین کی وضع قطع میں سو رہا ہے. ابھی حدیث شریف سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. ہمارے یہاں آج معاملہ الٹا ہے کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، داڑھیوں کو کٹاتے ہیں. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین کی مخالفت کرو. معلوم ہوا کہ چھوٹی داڑیاں جو رکھتے ہیں اور داڑیاں منڈاتے ہیں، یہ مشرکین کا وضع قطع ہے، مشرکین لوگوں کا طریقہ ہے. میرے دوستوں، تو آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ماحول سے نہیں ڈریں گے، زمانے سے نہیں ڈریں گے. زمانہ ہمارے کام نہیں آئے گا، بیوی بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے، ماں باپ ہمارے کام نہیں آئیں گے، کوئی اچھے سے اچھا رشتہ، اچھے سے اچھی دوستی ہمارے ساتھ کام نہیں آئے گی، کوئی قبر میں اترے گا نہیں. اللہ کے سامنے سوال جواب، جب خدا اللہ تعالیٰ بچائے سوال جواب سے، لیکن وہاں ہماری کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا. جو لوگ آج داڑھی کے اوپر ہنستے ہیں اور ملا کے نعرے لگاتے ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کو کل رونا پڑے گا میرے دوستوں. ایک صاحب نے ہمارے ایک بزرگ سلسلے کے حضرت مولانا تھانگی رحمتہ اللہ علیہ، ان کو خط میں لکھا کہ جب سے میں نے ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں کہ تم ملا ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیسے ہو گئے. حضرت نے ان کو خط میں جواب لکھا کہ آج ان کو ہنسنے دیں، کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا، کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا. یہ ہنسنے والے، یہ چپ ہونے والے ہیں، تھوڑے دن میں قبر میں نہیں جائیں گے کیا؟ یہ ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی، ان کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی. ایک دن ان کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، اور جسم بھی ان کے مٹی میں جا کے گل سڑ جائیں گے. جو آج ہنس رہے ہیں، ان کا یہ انجام ہونے والا ہے کہ نہیں؟ پھر ایسے لوگوں سے کیا ڈرنا. ایک بزرگ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں. زمانے سے ڈرتے ہیں، ماحول سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں. بیوی نے ذرا سا کہہ دیا تو ڈر گئے، ارے بھائی یہ کیا اسلام ہے ہمارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم کاٹ کاٹ کے نالیوں میں بہا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اب داڑھی منڈا رہے ہیں، کیا پیش کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ داڑھی منڈا رہا ہے آپ کا امتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی. عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین شریفین کو پھر سے پہلے کی طرح آباد کر دے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ وہاں کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہاں جائیں گے روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیا آپ کو ہمارے جانے سے وہاں خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی اگر ہماری داڑھی پوری نہیں ہوگی؟ اور میرے دوستو، عجیب بات میرے مرشد نے فرمائی کہ یہ سوچا کرو کہ ہر امتی کی شفاعت، ہر امتی کی نجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے یا نہیں منحصر. کہ آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے تبھی وہ جنت میں جائے گا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کٹی ہوئی داڑھیوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی تھی جو تو نے داڑھی کو منڈائی تھی، تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا بھائی؟ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات اس پر، اس دل پر اثر کرے گی جس دل میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور آخرت میں ایک زندگی جو آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اعمال اگر اچھے ہوں گے تو ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور خدا نخواستہ خراب اعمال ہوں گے، گناہوں میں بغیر توبہ کیے چلے گئے، تو ہماری خدا نخواستہ آخرت خراب ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی پٹائی اور رسوائی ہوگی میرے دوستوں. اور اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اپنی ولایت، اپنی دوستی، کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہیں اس پر رکھیے ہیں. نہ کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مشقت کرنے کی ضرورت ہے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے؟ بتائیے تو، کام نہ کرنا آسان ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو، کیا کہ گناہ مت کرو اور اللہ کی دوستی لے لو. اگر اللہ تعالیٰ کوئی لکھ دیتے کہ بھائی جو 1000 تہجد روزانہ پڑھے گا، 1000 رکعت ہماری دوستی اس کو ملے گی، یا 100 رکعت پڑھے گا روزانہ اس کو دوستی ملے گی، یہ تو نہیں فرمایا. کتنا مشقت کا کام ہوگا یہ 100 رکعت، کون پڑھ سکتا ہے اس زمانے میں؟ 50 بھی نہیں پڑھ سکتا، 10 بھی نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہے اس کو پڑھنا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مشکل کام پہ اپنی دوستی نہیں رکھی، آسان کام پہ رکھی ہے کہ بھائی تم داڑھیوں کو بڑھا لو، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پڑ جائے گی، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور اس کے برعکس داڑھی کو چھیلنے میں کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں میرے دوستوں. تو داڑھی رکھنے میں فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ یہ داڑھی قیامت کے دن کام آئے گی. ایک بزرگ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی کائنات میں کون ہے میرے دوستو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت جس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کل قیامت کے دن ہماری ظاہری حالت تو اچھی ہو بھائی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، یہ بھی داڑھی، یہ کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا، کیونکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، تو ایک مٹھی کے بعد اس کو ہم کاٹ دیں، تاکہ داڑھی یہ سنت کے مطابق ہو جاتی ہے. ایک مٹھی کے بعد جو کاٹ دیں گے تو داڑھی خوبصورت بھی ہو جاتی ہے, سنت کے مطابق ہو جاتی ہے. بہت لمبی لمبی داڑیاں رکھنا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, یہ سکھوں کے یہاں رواج ہے لمبی لمبی داڑیاں رکھنا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی کے بعد اس کو ہم کاٹ دیں اور اس کو گول کر کے اچھی طریقے سے بنا کے رکھ لیں, تیل کنگھی لگا کے رکھے ہیں اس کو. تو یہ طریقہ ہے. تو میرے دوستو یہ داڑھی کا جو بچہ ہے یہ کبھی ایک مٹھی نہیں ہوتا, اس لیے اس کو بھی کاٹنا حرام ہے. اور یہاں سے یہ جو داڑھی شروع ہوتی ہے کنپٹی کی ہڈی ہے, یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حجام لوگ جو ہے یہاں سے سیٹنگ کر دیتے ہیں, باریک کر دیتے ہیں بالوں کو. یہ جائز نہیں ہے. یہ جو کنپٹی کی ہڈی سے شروع کریں داڑھی کے بال اور پھر تاکہ جو نیچے سارے بال آ رہے ہیں سب کے سب یہاں سے لے کے یہ سب ایک مٹھی ہونے چاہیے. اس کو کاٹنا بھی داڑھی میں داڑھی کو کاٹنا ہے اور وہ حرام ہے. یہ سب بال ایک مٹھی ہوا تو تین حصہ طریقہ یہی ہے. ہمارے مرشد نے سکھایا کہ دائیں طرف سے اس کو ایک مٹھی میں لے لیں, اسی طرح تین حصے کر لیں داڑھی کے بائیں طرف سے اور یہ تھوڑی کے نیچے سے. اب یہ کنپٹی کی ہڈی کے اوپر سے صفائی کرائیں آپ, نیچے کے بالوں کی سیٹنگ نہ کرائیں جب تک کہ وہ ایک مٹھی نہ ہو جائیں, اس کو نہ کاٹیں بھائی. تو یہ داڑھی کا حکم ہو گیا اور مونچھ کا حکم بتا دیا. سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اس طرح سے بالکل اس کو باریک کر لیں قینچی سے یا مشین سے. بعض علماء نے اس طرح سے مونچھ منڈانے کو مکروہ لکھا ہے اور جس سے بچنا چاہیے, قینچی سے یا مشین سے اس کو بالکل باریک کر لیں. اور اگر مونچھ رکھنا ضروری ہے آپ کو مشکل معلوم ہوتا ہے, سب سے افضل درجہ تو یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر دو لڑکیاں ہوں, ایک 16 سال کی ہو اور ایک 40-50 سال کی ہو, تو کون سی پسند کرتا ہے آدمی شادی کے لیے؟ کم عمر لڑکی پسند کرتا ہے, افضل چیز وہ سمجھتا ہے. تو افضل چیز کو اختیار کر لیں ہم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند پر ہم اپنی پسند کو قربان کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ مونچھوں کو بالکل باریک کترا لینا. اور اگر رکھنی ہے تو بھائی اس کا ایک جائز درجہ ہے اور ایک ناجائز درجہ ہے. ناجائز درجہ یہ ہے کہ بال ان لبوں کے اوپر آ جائیں. بال جب لمبا ہو جائے تو یہ اوپر کے ہونٹ ہے نا, اس کا سفید کنارہ, اس کے اوپر بال نہیں آنا چاہیے, یہ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جس نے لمبی مونچھ رکھی میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی, شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور لمبی مونچھ یہی ہے بالوں کا اس سفید کنارے کے اوپر آ جانا. تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی ناراضگی میں ہم نہ گزاریں, کیونکہ نہ جانے بلا لے کیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. اللہ کس وقت ہمیں بلا لیں, اگر ان کی ناراضگی کی حالت میں ہم چلے گئے بغیر توبہ کیے تو ہمارا کیا انجام ہوگا, ہم کو سوچ لیں بھائی. تو لمبی مونچھ نہ رکھیں. اگر مونچھ رکھنی ہے سفید کنارے کو, ہفتے میں 2 دن میں دیکھتے رہا کریں کہ بال اس کے اوپر نہ آ جائے, ہم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں نہ جئیں. ایک عمل ہو گیا. دوسرا کام یہ کہ مردوں کے لیے ہے, جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں یہ ٹخنے ہمارے اوپر سے آنے والے لباس سے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. یہ بھی بڑا گناہ ہے جس میں عام مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے ہم نے ٹخنا کھول لیا اور باہر جا کے پھر ڈھانک لیا, یا بعض لوگ نماز میں بھی نہیں ڈھانکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس, یہ کرتا ہے, شلوار ہے, پاجامہ ہے, پتلون ہے, لنگی ہے یا کوئی چادر سردی میں اوڑھی ہے, ان سب کا حکم اسی میں ہے. اوپر سے آنے والے لباس سے جتنا ٹخنا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. جہنم میں جلنے کی وعید بڑے بڑے گناہوں پہ آتی ہے, چھوٹے گناہوں پر. جہنم میں چھوٹا گناہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, وہ بھی بری ہی چیز ہے. اور فرمایا کہ بعض اوقات چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو اس لیے گناہ سے تو بہت بچنا ہے, لیکن یہ بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ کہتے ہیں, جس پر جہنم کی وعید آتی ہے, سزا کی وعید آتی ہے کہ جہنم میں جلے گا. تو یہ بڑا گناہ ہے جس میں بعض لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. تو آج ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں, ایک تو داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کمپر کترانا, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ داڑھی جو ہے یہاں سے صفائی نہ کریں. بعض لوگ اتنی ہیں اس طرح داڑھی رکھ لیتے ہیں جیسے وہ ہاکی ہوتی ہے, ہاکی کھیلنے والی. ایسا نہیں, داڑھی کا مذاق نہ بناؤ میرے دوستو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا یہ مذاق بنانا ٹھیک نہیں ہے. یہ داڑھی کی داڑھی ہے, جو جبڑے ہیں دونوں ایسے کر کے ملائیں گے تو یہ درمیان کا جو حصہ ہے اس کے اوپر کے جو بال ہیں اس کی تو صفائی کی اجازت ہے, وہ صاف کر سکتے ہیں. اس سے نیچے سارے بال داڑھی کے اندر شامل ہیں, اس کو کاٹنا منڈانا حرام ہے. تو یہ دوسرا عمل ہم نے بتا دیا کہ ہر حالت جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں لیٹے ہوئے ہوں ٹخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، چادر اوڑھے کوئی حرج نہیں ہے، اور کھڑے ہوئے ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں دو حالتوں کے اندر یہ ہمارا اوپر سے آنے والا لباس، یہ اوپر سے آنے والا لباس، یہ ٹخنوں سے اچھی طرح کھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب ذرا آپ کھڑے ہوئیے گا، دیکھیے یہ کتنے اونچے ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ اتنا بھی کر لیں کہ ٹخنا کھلا رہے تو پھر یہ جائز درجہ ہے، یہ بالکل سنت طریقہ ہے، اور اتنا کر لیں تو وہ بھی جائز درجہ ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوں کھڑے لیٹے ہوئے ہوں تو ڈھک جائے کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھتا ہے آدمی لباس نیچے ہو جاتا ہے جزاک اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نیچے سے آنے والا لباس جیسے میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، اگر موزہ پہن لیں تو ٹخنا ڈھک جائے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے جب اوپر سے آنے والا لباس سے، لنگی سے، پاجامے سے، بدلون سے، جو بھی لباس اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے ہمارے ٹخنے نہ ڈھکنے چاہیے، اور جب چل رہے ہوں جب کھڑے ہوں دو حالاتوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المسبل، کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے، محبت نہیں کرتے اس سے۔ جب محبت نہیں ہوگی اللہ کی ہمیں تو بھائی ہمارا انجام کیا ہوگا، نہ دنیا میں ہم چین سے رہ سکیں گے اور نہ ہی آخرت میں، روزی میں تنگی، مصیبتیں، مہلک بیماریاں، پریشانیاں، خاندانوں میں جھگڑے، طلاق طلاقی، یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے میرے دوستو آ رہی ہیں۔ آج ہم اپنے اعمال درست کر لیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی سب کام اللہ تعالی ہمارے بنا دے رہیں گے، روزی بھی ہماری برکت ہوگی۔ اب تیسرا کام بتا رہا ہوں اور وہ بہت اہم کام ہے، اور اس گناہ کے اندر تو بچہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے آنکھوں کا زنا۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، نامحرموں کو دیکھنا، نامحرم عورتیں چاہے گھر میں ہوں، جیسے چچی ہے، ممانی ہے، اور تائی ہے، اور اسی طرح سالی ہے، بھابھی ہے، ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، مولویوں نے نہیں مسئلہ بنایا، مولویوں نے مسئلہ بتایا ہے، بناتے نہیں ہیں مسئلہ، مسئلہ اللہ تعالیٰ بنا چکے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے کہ یہ طریقہ ہے، تو ان سے بھی پردہ۔ اسی طرح ماموزات بہنیں اور خالہزاد بہنیں، تایازاد بہنیں، چچازاد بہنیں، جتنے یہ کزن ہیں ان سب سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور ان سے بے پردگی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے آج کل بازار میں جاؤ تو بے پردہ عورتیں ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ شرعی پردہ کریں، اپنے آپ کو ڈھک ڈھکا کر نکلیں، ہو سکے تو برقع پہنے، ورنہ پورے کے پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ تو یہ بازار میں بے پردہ پھرنے والی عورتیں، ان کو بھی دیکھنا حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اب تو یہ گھروں کے اندر ٹی وی اور کیبل اور یہ اب تو ٹچ موبائل آ گئے ہیں، ان کے اندر گندی فلمیں اور گانے بجانے اور نامحرم عورتیں کثرت کے ساتھ ہیں، تو بچہ جو ہے اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہی رہے تھے، بس لوگوں کی توجہ پڑتی ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور ان موبائلوں کے اندر جو گندی چیزیں ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بچہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے کہ ان گندی چیزوں کو دیکھ کر اس کی شہوت بھڑکتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، جوان اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں اور نامردی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر حکیموں کے پاس خمیرے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہ تو اس کا دنیاوی نقصان ہے۔ بے اولادی پیدا ہو رہی ہے، اولاد پیدا ہو رہی ہے تو معذور پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیا کس وجہ سے ہے میرے دوستو؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم نازل فرمایا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ کو کتابوں کی باتیں بتا رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ذالک ازکی لہم، اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے، سب سے زیادہ پاک کرنے والی۔ تہجد بھی وہ پاک تہجد سے بھی وہ پاکی نہیں ہوگی، اشراق سے وہ پاکی نہیں ہوگی، اوابین سے وہ پاکی نہیں ہوگی، جو تم کو نظر کی حفاظت سے پاکی ہوگی، گناہوں کو چھوڑنے سے پاکی ہوگی میرے دوستو. اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اس بات کو سمجھا دے اور سب مسلمان بھائیوں کو اس بات کو بھی سمجھا دے. اور سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. آج کوئی جعلی پیر بدعا دے دے، لعنت دے دے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہو اور دکھانے والی پر بھی لعنت ہو. جو بے عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یاد رکھنا میرے دوستو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو آرام سے پیار محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ سمجھاؤ کہ برقع اوڑھو، پردہ کرو، اور نامحرم مردوں سے بچو، اور بے تکلف آنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، یہ سب ناجائز ہے میرے دوستو. تو لہٰذا میں تو بات کر رہا تھا کہ یہ موبائلوں نے اس کو اور زیادہ جو ہے گناہ کو بڑھا دیا ہے، کہ ان موبائلوں کی وجہ سے جو ہے آنکھوں کا زنا بڑھ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہم پر پڑ رہی ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. جس پر اللہ کی لعنت آتی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو پھر جب یہ آنکھوں کا زنا کر رہے گا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوگا میرے دوستو، تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ تہجد ہمارے کام آئے گی اور اشراق ہمارے کام آئے گی، اور یہ وظیفے ہمارے کام آئیں گے ہمارے خیال میں. جو آدمی دودھ بادام اور حلوے کھاتا ہے ساتھ میں کچھ زہر بھی کھا لے گا تو اس کو فائدہ ہوگا دودھ بادام کا. تو میرے دوستو یہ تہجد، یہ اشراق، یہ نمازیں ہمارا دودھ بادام ہے، حلوہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے کہ نہیں؟ یا ہم اس کو زہر کھا کھا کے ضائع کر دیں، گناہوں کا زہر کھا کھا کے؟ گناہ جو ہے زہر ہے، ہماری عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. تو تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. جب گھر سے باہر نکلیں تو ہم ادھر ادھر مت دیکھیں، کیونکہ ادھر ادھر دیکھیں گے بے پردگی کا ماحول ہے. ہر عورت بے پردہ نکل رہی ہے، بے پردگی کی طرف بہت تیزی سے ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. گھر سے ہم نکلیں تو ارادہ کر کے نکلیں گے کہ ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانا ہے. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو نظر نیچی کر کے چلا کرتے تھے، ہم بھی نظر نیچی کر کے چلیں گے انشاءاللہ ہماری نظر کی حفاظت رہے گی. اور یہ جو موبائل ہیں اور یہ کیبل ہیں، یہ ٹی وی ہیں، یہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں دوستو. آج تو ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ ہم گندی چیزیں دیکھ کے مزہ اڑا رہے ہیں، لیکن کل خون کے آنسو رونا پڑے گا، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے شیخ کا ایک شعر ہے، سنبھل کر رکھ قدم اے دل، بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں. یاد رکھنا میرے دوستو کہ وظائف اپنی جگہ، اشراق اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، کام کاج اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کرنا اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور دین کا ایک باب سیکھ لینا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. ہاں، یہ باتوں کو ہم اہمیت دیں، اور جو بات ہم بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنیں اور عمل کا ارادہ کریں، کیونکہ کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی اللہ کو راضی کرنے کی، یہی زندگی ہے، اسی میں اللہ کو راضی کر لیں انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. تو نگاہ کی حفاظت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس نگاہ کی حفاظت پر حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو شخص ہمارے خوف سے نگاہ کی حفاظت کرے گا ہم اس کو حلاوت ایمانی عطا کریں گے. حلاوت ایمانی، حلاوت ایمانی وہ دولت ہے کہ ایک دن قلب میں داخل ہو جائے تو کبھی پھر وہ باہر نہیں نکلتی، اور خاتمہ انسان کا ایمان پر ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نظر کی حفاظت کی کوشش کریں گے نا، اور جیسے ہی اب کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہم چکیں گے نہیں، فوراً اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے کہ اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف فرما دیجئے. اور توبہ کرنے کے اندر 3 باتوں کا ہم ضرور اہتمام کریں گے. ایک بات یہ کہ ہم فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہ موبائل کے اندر ہم گندی چیز دیکھ رہے ہیں، یا کسی نامحرم عورت کو، بے پردہ عورت کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر استغفراللہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں بھائی. پہلی شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ گناہ سے فوراً الگ ہو جائے. اگر غلطی ہو گئی، نگاہ پڑ گئی تھی، فوراً نگاہ کو ہٹا لو اور استغفار کر لو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، ہے نا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. کہ آئندہ ہم نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، غلطی ہو گئی اے اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے، تو یہ توبہ ہم فوراً استغفار کر لیں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لیں کہ اللہ غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو دل سے، اگرچہ پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ اسی طرح توبہ کر لینا، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 70 بار بھی ایک گناہ کرتا ہے لیکن ہر بار اس طرح سے توبہ کر لے گا تو ہر بار اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے میں بہت آگے ہیں، ہمارے تصور ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے توبہ کریں، ہمارا ارادہ نہ ہو توبہ توڑنے کا، توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس ان شاء اللہ تعالیٰ توبہ ہماری قبول ہو جائے گی۔ اور چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں بھی گندے خیالات کو نہیں لانا ہے، نظر پڑ گئی اب اس کی شکل کو صورت کو جمانا نہیں ہے، اس میں مشغول نہیں ہونا ہے، کوئی گندی چیز پہ نظر پڑ گئی موبائل میں، کیبل میں، ٹی وی میں، اور گھروں میں اپنے ان چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ گھروں پر جتنا عذاب آ جائے کم ہے میرے دوستو، جس گھر کے اندر یہ خدا اور رسول کے احکامات کی نافرمانی ہوگی اور یہ آنکھوں کے زنا ہو رہے ہوں گے، بھلا وہاں کون سا عذاب نہ ٹوٹے کم ہے، کتنا بھی عذاب ٹوٹ جائے میرے دوستو کم ہے اللہ کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس طرح عذاب نازل نہیں فرماتے، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارے اعمال تمہاری خطائیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر بوڑھے لوگ نہ ہوں اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں اور یہ بے گناہ مویشی نہ ہوں تو اللہ کا عذاب تم پر پتھر کی طرح برسے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں معافی کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ان چاروں باتوں کا اہتمام کرنا ہے، دل کو بھی اپنا گندا نہیں ہونے دینا ہے، دل اللہ نے بنایا ہے اس میں تقاضے رکھے ہیں گناہ کے، اللہ نے خود فرمایا ہے فعال ہمہا بجورہا و تقواہا کہ ہم نے اس میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ہاں تو جب گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہے تو کوئی مائی کلال کہہ سکتا ہے کہ ہم عورتوں سے پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا؟ جھوٹا ہے یہ، بے غیرت ہے، ایسے پیروں کو لات مارو، نکال کے باہر کرو جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نبی ہوتے ہوئے بھی عورتوں سے پردہ کیا کرتے تھے، کوئی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کبھی نہیں کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ پھر ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم عورتوں سے پردہ نہ کریں؟ ان سے ہم نے سنا ہے کہ یہاں پیر جو ہے عورتوں سے ٹانگے بھی دباتے ہیں اور ان سے بے پردگی کرتے ہیں، بدماش ہے یہ آدمی، یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو لات مار کے نکال دو، یہ ہرگز پیر نہیں ہو سکتا، یہ پیر کیا پیر بھی نہیں ہے ظالم، یہ بدماش آدمی ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تقاضے رکھے ہیں انسان کے دل میں، تو کوئی مائی کلال ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر تقاضا نہیں ہے؟ ہمارے اندر عورتوں کو دیکھ کے کوئی تقاضا نہیں آتا؟ ظالم کا پاجامہ لیبورٹری میں ٹیسٹ کراؤ، ناپاک نکلے گا، دیکھ لینا۔ ایسے بغیرت لوگوں کو نکال باہر کرو، اور وہ انسان بغیرت ہے جو نامحرموں سے اپنی عورتوں کو نامحرموں کے پاس بھیجتا ہے، ان لوگوں کو نکال باہر کرنا چاہیے، یہ لوگ گمراہ کرنے والے اور شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں میرے دوستوں، یاد رکھنا یہ بات۔ تو ہم دل میں بھی اپنے گندے خیالات نہیں لائیں گے، اگر خیال آ جائے تو تقاضا اللہ نے رکھا ہے، خیال آ سکتا ہے، یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ برا خیال آ جانا برا نہیں ہے، لیکن اس میں مشغول ہو جانا اور اس کو پکانا اور اس سے حرام مزہ لینا، یہ حرام ہے مزہ لینا۔ تو دل کی بھی ہم حفاظت کریں گے، ہے نا، کہ دل میں بھی گندے خیالات کو لائیں گے نہیں اور اس میں مشغول نہیں ہوں گے۔ تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی ان چار گناہوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ولایت اس کی پکی ہے، کیونکہ چار کام ذرا نفس کے اوپر مشکل ہے، خصوصاً یہ نگاہ کی حفاظت کرنا اس زمانے کے اندر زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جو آدمی مشکل کام کو کر لیتا ہے پھر باقی کام اس کے لیے سب آسان ہو جائیں گے، پورے دین پر چلنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رحمتیں اور روزی میں برکتیں اور آسانیاں رکی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آسمان سے پھر جاری ہو جائیں گی اور ہمارے دنیا اور آخرت کے دونوں کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان سب کاموں پر عمل کی توفیق اور ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ کسی سچے اللہ والے سے۔ میں نے بتا دیا کہ یہاں جاڑی پیر پنجاب میں، سندھ میں، کہاں کہاں نہیں ہے، وہاں شہروں کے اندر بھی ہیں، عاملوں کے بہانے، تعویذ لکھنے کے بہانے، کس کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور بے پردگیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، یہ ایسا آدمی نہیں بلکہ وہ سچا آدمی جو خود بھی متبع سنت اور شریعت ہو، داڑھی کو نہ مونڈتا ہو اور ٹکنا اس کا کھلا ہوا ہو اور سنت اور شریعت کے مطابق، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو بھی لوگوں نے ہماری ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے پیر بنایا ہوا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہم تو وہاں خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہم نماز تو وہاں پڑھتے ہیں. ایک جالی پیر ایسے ہی چلا گیا، اپنے کسی مرید کو پھانسا ہوا تھا، اس نے کھاؤ پیر تھا، وہاں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کی بیوی، وہ بیچارہ نادان تھا نا سمجھ، بعضوں کی بیویاں عقل مند ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ پیر نماز تو پڑھتا نہیں ہے، یہ کیسا پیر ہے. اس نے شوہر سے کہا کہ تو نے کون سا پیر کیا ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا پیر صاحب جو ہے وہ تو کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہے، یہاں بیٹھا ہے. کہا اچھا کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں وہ نماز وہاں پڑھتا ہے. کہا اچھا ہم اس کا امتحان لیں گے. اس نے کھاؤ پیر تو تھا، اس نے تھال کے اندر بہت سارا چاول پکایا، وہ بریانی پکائی اور گوشت کی بوٹیاں ساری نیچے چاول کے نیچے چھپا دی، اوپر اوپر چاول. اب یہ کھاؤ پیر جو ہوتے ہیں تو ان کو بوٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، مرکن چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، حلوے چاہیے ہوتے ہیں، خشک چاول کہاں کھاتے ہیں. جب دیکھا کہ خشک چاول لے کے آیا ہے تو لات مار کے اس کو پیچھے کر دیا کہ یہ تو ہمیں یہ کھلاتا ہے، کہ یہ خشک چاول کھلاتا ہے، نہ گوشت ہے نہ تیل ہے اس کے اندر. اب بیوی اس کی آئی ڈنڈا لے کے، اور اس نے کہا ظالم تجھے جو ہے یہاں سے، تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے؟ ہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ نماز کے اندر اس نے دھت دھت کر کے پکارنا شروع کیا. تو اس نے جب سلام پھیرا تو کہا کہ تو کیا کر رہے تھے پیر صاحب آپ؟ کہ وہ کعبہ شریف میں کتا تھا، وہ کتے کو میں بھگا رہا تھا، کتے کو بھگا رہا تھا میں. تو کہا اچھا یہاں سے اس کو کتا نظر آتا ہے، تب اس نے یہ چاول اس طرح پکا کر بھیجے اور کہا کہ یہ خشکا اس کے اوپر ڈال دیا، موٹیاں نیچے چھپا دیں. اب جب وہ پیر ناراض ہوا تو اس نے کہا کیا لایا ہے؟ اس نے بیوی ڈنڈا لے کے آئی کہ ظالم تجھے یہاں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ میں کتا نظر آتا ہے اور تجھے چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی، چاول ہٹا کے دکھایا بوٹیاں ہیں، تجھے بوٹیاں نظر نہیں آتی. یہ ایسے ظالم پیر ہوتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے. یاد رکھو میرے دوستو، ایک بزرگ کا شعر ہے کہ جو ہوا میں اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. وہ شیطان ہے جو سنت کے خلاف راستہ چلتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے. داڑھی منڈاتا ہے سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے، اور ٹکنے ڈھانکتا ہے اگر جان بوجھ کے، جان بوجھ کر ٹکنے ڈھانکتا ہے اور اس کو منع کرنے پر بھی وہ نہیں کھولتا ہے، تو یہ جعلی پیر ہے، یہ ظالم، یہ پیر بنانے کے قابل بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سچے اللہ والوں سے ہم جڑ جائیں، ان کی صحبتوں میں ہم بیٹھا کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر یہ دین آ جائے گا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی سب قبول فرمائے. کتابیں لائے ہیں کہ یہاں کتابیں ہم لائے ہیں، اپنے شیخ کے واعظ جو واعظ چھپے ہوئے ہیں وہ کتابیں ہم لائے ہیں، مفت میں ہم تقسیم کریں گے. اس میں ایک تو واعظ ہوگا، ہے نا، واعظ ہے، ایک واعظ ہے اور بہت سارے واعظ ہیں ہمارے حضرت کے، لیکن ہم ایک ایک کتاب آپ کو دیں گے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. دوسرا اس میں سنت کی کتاب ہے، سنتوں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے. ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھو مثلاً ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، میں کراچی سے آیا ہوں، یہ ہمارے دوست سب کام کاج کاروبار والے لوگ ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. آپ تھوڑی دیر ہمیں دے دیں گے، ہمارا آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑا اپنے کاموں کو آدمی آگے پیچھے کر لے، ہر بار تو ہم نہیں آ سکتے، روز روز تو نہیں آ سکتے، آج چلے جائیں گے معلوم نہیں پھر کب آنا ہوگا. ایک مثال میں دے رہا ہوں سنت کی کہ بھائی یہ کرتا پہننا ہے تو اس کرتے کو اس طرح بھی پہن سکتے ہیں کہ پہلے بایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر دایاں ڈالیں، لیکن اگر ہم اس دایاں ہاتھ سنت کی نیت سے دایاں ہاتھ پہلے آستین میں ڈال لیں گے تو یہ سنت طریقہ ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا وعدہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو میری محبت کا طریقہ سکھلا دیجئے صحابہ کو اور مسلمانوں کو کہ میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوا؟ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. تو میرے دوستوں بایاں ہاتھ بھی ہم پہلے آستین میں ڈال سکتے ہیں، قمیض اس طرح بھی پہن سکتے ہیں، لیکن سنت کی نیت سے ہم دایاں ہاتھ پہلے آستین میں ڈالیں گے پھر بایاں ڈالیں گے پھر اوپر قمیض پہنیں گے تو یہ سنت طریقہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارے حضرت کا یہ شعر ہے کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق. کتنی آسان ہے سنت بھائی، اس میں کوئی مشکل ہے؟ اسی طرح سے پاجامہ پہننا ہے تو دایاں پیر پہلے ڈال لیں گے بایاں بعد میں ڈال لیں گے، یہاں سجے اور کھبا چلتا ہے نا، سجا پیر پہلے ڈالیں گے کھبا پیر بعد میں ڈالیں گے. اسی طرح جب قمیض اتارنی ہوگی تو اب اس کا الٹ طریقہ کریں گے کہ جب اتارنی ہے تو پہلے کھپی والی آستین اتاریں گے پھر سجی والی اتاریں گے، بس یہ سنت طریقہ ہو گیا. مسواک کی سنت ہے، مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک جو وضو میں انسان مسواک کرتا ہے اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز ایک نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اب مسواک کتنی آسان چیز ہے، آپ کے ہاں تو درخت بہت ہے ماشاءاللہ، ایک مسواک بنا لو اپنی، اور مسواک کو ایسے پکڑنے کا طریقہ سنت ہے، یہ ایسے پکڑ لیا ایک انگلیاں نیچے تین انگلیاں اوپر اور یہ انگوٹھا ادھر، اس طرح سے دائیں پہلے دائیں طرف مسواک کرو پھر بائیں طرف پھر سامنے کی طرف، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے. ایک مسواک میں کتنی سنتیں ہیں، یہ اس طرح سے پکڑنا ہے مسواک کو اور دائیں طرف پہلے کرنا ہے، یہ دوسری سنت ہو گئی. بائیں طرف کرنا ہے پھر اس کے بعد سامنے کی طرف مسواک کریں. اس مسواک کرنے سے ہماری وہی نماز، کتنی دیر لگی مسواک کرنے میں، ایک منٹ بھی نہیں لگتا. اور کتنا خرچہ ہوا بھائی، مفت میں مسواک آپ کے یہاں مل جائے گی، نہیں تو اچھی والی مسواک چاہیے 10-20 روپے کی مسواک ایک خرید کے رکھ لو بھائی، تو اس کو جو ہے اس سے اپنے دانتوں میں مسواک کرو اور اس مسواک سے ہماری وہی نماز سب پڑھ رہے ہیں، وہی نماز 70 گنا بڑھ گئی، ہماری مارکیٹ بڑھ گئی چیز کی، ہے نا. تو یہ اس طرح سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسواک کی پابندی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کلمے پر موت عطا فرمائیں گے. کتنا بڑا انعام ہے، صرف ایک معمولی سا عمل ہے. اب انشاءاللہ ہم وعدہ کر لیں کہ ہم ہر نماز میں جب نماز کے لیے وضو کریں گے انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے، اور اس سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے اور روح بھی آسانی سے نکلتی ہے، روح بھی آسانی سے نکلتی ہے. کتنے فائدے ہیں ایک سنت کے. تو ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں سنت کی کتاب ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں، مفت میں چھپتی نہیں ہے، یاد رکھنا، پیسوں کی چھپتی ہے، مفت میں نہیں آتی، ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں. آپ مفت کی وجہ سے اس کی ناقدری نہ کرنا، مہربانی کر کے ارادہ کر لو کہ بھائی ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے. کھانا کھائیں گے تو اس میں طریقہ لکھا ہے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ، اس طرح کھانا کھائیں گے. سونا ہے تو سونے کا طریقہ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، اس طرح ہم سوئیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو چار اعمال میں نے ابھی بیان کیے ہیں، چار گناہ بڑے بڑے، وہ بھی ہیں نا بھائی اس میں، وہ بھی تفصیل سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ تینوں کتابیں آپ کو ہم مفت میں انشاءاللہ تعالی دے دیں گے. اور ایک دعاؤں کا کارڈ ہے اس کے اندر، جو صبح و شام پڑھنے کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کے صبح و شام اہتمام سے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جادو ٹونے کے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کے اہتمام سے ہر شر پریشانی اور مصیبت سے انشاءاللہ تعالی آسمان سے حکم آئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی حفاظت رہے گی، نہ کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. بس دو کام کرنے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے پورا پورا اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اللہ تعالی کی رضا انشاءاللہ تعالی پکی ہے. اور اس کارڈ کے اندر جو دعاؤں کا کارڈ ہے، اس میں اس تفصیل کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ سب دیا ہوا ہے، پتہ بھی دیا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی اصلاحی مشورہ کرنا ہو، دینی مشورہ کرنا ہو کسی قسم کا، انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اصلح لي واصلح امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرت عائن وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے گھر والوں کو، سب مسلمانوں کو اور ان کے گھر والوں کو، یا اللہ پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ طبعی نفرت بھی عطا فرما دیجئے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دیجئے، 100% اپنا وفادار بنا لیجئے. اے اللہ ہم آپ ہی کے تو ہیں، شیطان کے تو نہیں ہیں، لیکن ہم دھوکے میں شیطان کی کاموں پہ کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے راستے پر جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں ہمت و توفیق عطا فرما دیجئے گناہوں سے بچنے کی، آپ کو راضی کرنے کی. اے اللہ اپنے کرم سے آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر گناہ کو چھوڑنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دے. اے اللہ جن کو روزی میں تنگی ہے ان کو فراخی برکت عطا فرما دیجئے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، غموں کو خوشی سے بدل دیجئے، اور اے اللہ بیماریوں کو صحت سے بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے دونوں کے کام بنا دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مال مال فرما دیجئے. اے اللہ مسافر ہوں، ہمارے دوست بھی مسافر ہیں، اے اللہ آپ کے نام پر نکلے ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، ہمارا یہ نکلنا قبول بھی فرما لیجئے اور نافع بھی فرما دیجئے. ہر مسلمان بھائی کے دل میں، میرے دل میں بھی، اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کے دل میں اللہ ان باتوں کو اتار دیجئے. اے اللہ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. دعا خوب مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، بجائے پیروں کے پاس جانے سے. پیروں کی دعا، جو سچے پیر ہیں، بزرگوں سے دعا کرانا اچھی بات ہے، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم خود بھی دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ سے مانگنا سیکھیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you.